الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العظيم. بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی کو اور بخشتا ہے اس کے سوا جس کو چاہے اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا وہ بہک کر دور جا پڑا. اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو جس پر لعنت کی اللہ نے اور کہا شیطان نے کہ میں البتہ لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقررہ اور ان کو بہکاؤں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا اور ان کو سکھلاؤں گا کہ چیریں جانوروں کے کان اور ان کو سکھلاؤں گا کہ بدلیں صورتیں بنائی ہوئی اللہ کی اور جو کوئی بناوے شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر تو وہ پڑا صریح نقصان میں. ان کو وعدہ دیتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ وعدہ دیتا ہے ان کو شیطان سو سب فریب ہے. ایسوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور نہ پاویں گے وہاں سے کہیں بھاگنے کو جگہ. بزرگان محترم، اس سے پہلے واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک مسلمان نے یا ایک منافق نے چوری کی اور چوری کا الزام ایک یہودی کے سر پر ڈالا. اللہ نے وحی نازل کی اور اس کی چوری ظاہر کر دی اور یہودی کا بری ہونا اللہ نے واضح کر دیا. تو وہ چور وہاں سے مکہ مکرمہ بھاگا، پھر مرتد ہو گیا اور ایک دیوار اس پر گری اور وہ مر گیا. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر وہ چوری سے سچی توبہ کر لیتا تو اس کا گناہ بخش دیا جاتا، اس لیے کہ کفر اور شرک ہی ایسے جرم ہیں کہ ان کا گناہ کبھی نہیں بخشا جاتا. کفر اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں سب گناہ اللہ تعالی کبھی نہ کبھی معاف فرمائیں گے، کبھی تو سزا دے کر اور کبھی سزا سے پہلے بھی اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں. لہذا یہ دو بڑے گناہ ہیں، کفر اور شرک، ان دونوں سے ہمیشہ ہمیشہ بچنا ضروری ہے اور کفر اور شرک سے دور رہنا ضروری ہے. کفر اور شرک میں تھوڑا سا فرق ہے. شرک یہ ہے کہ سب باتیں دین کی مان لے لیکن اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک بنائے. ربوبیت یعنی جیسے اللہ پالنہار ہے اور پرورش کرنے والا ہے، ایسا ایک دوسرا بھی ہے. خواہ نبی کو بنائے، ولی کو بنائے یا کسی اور کو بنائے، تو جس کسی کو بھی اللہ کا شریک بنائے گا وہ مشرک ہو جائے گا. اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے. اور کفر یہ ہے کہ دین کی جو باتیں ضروری ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان باتوں کو نہ مانے یا ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا انکار کر دے. مثلا کہہ دے کہ میں انبیاء پر ایمان نہیں لاتا، یا میں تقدیر کو نہیں مانتا، یا اس طرح کی کوئی اور بات وہ ظاہر کرے، اور جو دینی امور اور ایمانیات ہیں ان میں سے کسی کو نہ مانے، تو کفر کی کبھی بخشش نہیں ہوگی اور شرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی. ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جائیں گے. اسی وجہ سے اللہ نے جہاں کہیں کفر اور شرک کی سزا بیان کی وہاں اللہ نے خالدین فیہا ابدا بیان کیا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے. اور جہاں اللہ نے کفر اور شرک کی سزا نہیں بیان کی، دوسرے جرموں کی سزا بیان کی، وہاں اللہ نے خالدین فیہا تک ہی بیان کیا ہے، ابدا کو بیان نہیں کیا. تو فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تعالی اس کے ساتھ شریک کیے جانے کو بخشیں گے نہیں اور بخش دیں گے اس کے سوا جس کو چاہیں گے. علماء نے لکھا ہے ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے لیکن معافی کی امید میں گناہ کرنا بڑی حماقت ہے، کہ اللہ نے معافی کی بات تو فرمائی ہے لیکن اپنی مرضی پر اس کو موقوف رکھا ہے کہ اگر ہماری مرضی ہوگی لمن یشاء تو اس کی مغفرت ہوگی. اب اللہ کی مرضی کی کیا صورت ہوگی، اللہ تعالی مرضی فرمائیں گے یا نہیں، یہ آخر میں فرمائیں گے. اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے، خاص طور سے کفر سے، شرک سے. علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی تین قسمیں ہیں، ایک تو کفر اور شرک ہے، اس گناہ کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، اور دوسرا گناہ حقوق اللہ میں ہے، جیسے نماز میں، روزے میں،
حج وغیرہ میں حق تلفی کی جائے، ایسے گناہوں کی بخشش اللہ کی مرضی سے ہوگی. اور تیسری قسم ہے حقوق العباد میں گناہ کرنا، کسی کی امانت ضائع کر دینا اور قرض واپس نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، ایسے گناہوں کی بخشش صرف اللہ تعالی ہی کی مرضی پر نہیں بلکہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس پر بھی موقوف ہے، وہ معاف نہیں کرے گا تو عموماً اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. اس لیے دنیا میں جس کا کوئی حق ہمارے ذمے ہے اس کو حق ادا کرنا چاہیے یا اس کو اس سے معاف کرا لینا ضروری ہے. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کا شریک ٹھہرائے کسی کو، وہ تحقیق بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، یعنی قریب کی گمراہی میں ہوتا تو توبہ ممکن ہوتی، اب کفر میں اور شرک میں چلا گیا، اتنی دور کی گمراہی میں جا پہنچا ہے کہ عموماً وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. اس لیے خال خال کوئی کوئی مشرک ایمان لاتا ہے، کافر ایمان لاتا ہے، عموماً وہ کفر اور شرک کو حق سمجھ کر اسی پر جمے رہتے ہیں. اِن یدعون من دونہ الا اناثا، اہل عرب، عرب کے جو مشرک اور کافر لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کے سوا عورتوں کو پکارتے ہیں، نہیں پکارتے ہیں وہ مگر عورتوں کو، اور نہیں پکارتے ہیں وہ مگر سرکش شیطان کو. یعنی جو عرب کے لوگ تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی انہوں نے صورتیں بنوائی، شکلیں بنوائی، ان کے مجسمے بنوائے، اور مجسمے شکلیں صورتیں بنوا کر ان کی پوجا پاٹ انہوں نے شروع کر دی، اور یہ سمجھنے لگے ان سے ہم کو نفع ہوگا. اسی وجہ سے قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم جو ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد بس اللہ سے نزدیک ہونا ہے. ابھی اللہ سے ہم کو نزدیک کر دیں گے، جیسے آج کل بزرگان دین کے قبروں پر سجدہ کرتے ہیں تو بس یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے، بیڑا پار کرا دیں گے، نعوذ باللہ. تو مشرکانہ باتیں ہی ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر آئی ہوئی ہیں. تو جو عرب کے مشرک تھے عام طور پر، وہ فرشتوں کو دیوتا بنائے ہوئے تھے، اور شیطانوں کو دیوی دیوتا بنائے ہوئے تھے. فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور اللہ کی بیٹیاں مان کر انہوں نے فرشتوں کی شکلیں صورتیں بنوائی، تو کئی کئی ہاتھ، کئی کئی پیر انہوں نے بنوائے. جیسے مندروں میں جو بتوں کی تصویریں ہیں، یہ ایسے ہی نہیں آ گئی، یہ انہوں نے پہلے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، پھر اپنے ذہن سے ان کی تصویریں بنائی، اور شیطان سرکش کو بھی انہوں نے معبود تسلیم کیا، خدا بنایا، اور اپنے ذہن کے اعتبار سے ان کی تصویریں بنائی. تو عورتوں کی تصویر ہے، عورتوں کی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کئی کئی ہاتھ اور کئی کئی پاؤں وغیرہ ہوتے ہیں. تو نعوذ باللہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. عرب لوگوں کی عجیب عادت سامنے آئی، ایک تو وہ عورتوں کو انتہائی ذلیل مخلوق سمجھتے تھے، اور کسی کو خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ لوگوں کے درمیان سے غائب ہو جاتا، کئی کئی دن تک نظر نہیں آتا کہ لوگ آر دلائیں گے، تانے دیں گے تو کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى غَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ جب اسے خبر دی جاتی کہ تیرے گھر لڑکی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ ہی خراب ہو جاتا، اپنی قوم سے چھپا چھپا رہتا کہ بری خبر سنائی گئی، پھر فیصلہ کرتا کہ ذلت کے ساتھ رہنے دیا جائے یا اس لڑکی کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ عَلَى سَا مَا يَحْكُمُونَ، اللہ کہتے ہیں کیسا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ ایک طرف لڑکیوں کو ذلیل و حقیر سمجھتے تھے، دوسری طرف فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں بنائے ہوئے تھے اور یہ سمجھے ہوئے تھے کہ یہی عورتیں فرشتے ہیں اور یہی اللہ سے ہم کو قریب کریں گے اور نجات دلائیں گے۔ تو متضاد اور مخالف باتیں جمع ہو گئی تھی۔ اسی طرح سے شیطان سرکش کو بھی انہوں نے خدا بنا لیا تھا۔ شیطان سرکش کو خدا اس لیے بنایا تھا تاکہ نقصان دور ہو جائے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا تھا تاکہ نفع اور فائدہ حاصل ہو، اللہ کے یہاں یہ ہماری سفارش کریں۔ شیطان سرکش کو، شریر شیطانوں کو خدا بنایا تاکہ ہم سے نقصان دور ہو جائے، شیطان ہمارا نقصان نہ کر دے اور بگاڑ پیدا نہ کر دے، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ فرماتے ہیں اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، نہیں پکارتے ہیں اللہ کے سوا مگر عورتوں کو، یعنی فرشتوں کو پہلے اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، پھر ان کو اللہ اور خدا کے درجے میں رکھ کر انہی کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہماری سفارش ہوگی۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش یعنی شریر شیطان کو، یعنی شیطانوں کی پرستش کرتے ہیں اور شیاطین نے ہی ان کو بت پرستی پر لا کر ڈالا ہے، جیسا کہ سورہ نوح میں ہے کہ بت پرستی بالکل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان الناس امت واحدہ، حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کے زمانے سے، حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کے زمانے سے پہلے تک پوری امت ایک ہی امت تھی، سب مسلمان تھے، کوئی کافر اور مشرک اس میں نہیں تھا۔ اب شیاطین نے ان کو پٹی پڑھائی اور یہ بات سمجھائی کہ یہ جو یعنی حضرت نوح علیہ الصلات والسلام یا ان سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے تھے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ان کی تصویر اور ان کے مجسمے بنا لو اور ان کی صورت بنا لو اور ان کو مسجدوں میں رکھو، جب ان کو دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا، تو عبادت کی توفیق ہوگی۔ اس طرح سے شیطان کے چکر میں آ گئے اور انہوں نے بزرگوں کی تصویریں بنائی، تصویریں بنا کر اپنے عبادت خانے میں ان کو رکھا، شروع شروع میں ان کو دیکھ کر روتے تھے اور اللہ کو یاد کر کے خوب عبادت کرتے، لیکن جب یہ لوگ ختم ہو گئے، ان کی اولاد آئی تو ان کی اولاد نے ان تصویروں ہی کو خدا سمجھا، اس طریقے سے بت پرستی عام ہو گئی۔ اللہ نے کہا ہے وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سعاعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا، یہ ود، سوا، یغوس، یعوق، یہ سب ان کے بزرگوں کے نام تھے. بعد میں ان کو خدا تسلیم کیے اور پھر بہت بڑی گمراہی شروع ہو گئی. تو شیطان نے ہی یہ بات سمجھائی. وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس پر لعنت برسائی ہے، لعنت کی ہے. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّا، یعنی اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا، ملعون قرار دے کر اپنی بارگاہ سے اللہ نے نکال دیا. جب نکالا تو اس نے کہا کہ میں دنیا میں جا کر اپنا جو حصہ ہے اس کو پورا پورا لوں گا اور بنی آدم کو بہکا کر رہوں گا، انسانوں کو میں ضرور بہکاؤں گا کہ انسان کی وجہ سے میں اوپر سے نیچے گرا ہوں. ایک زمانہ وہ تھا کہ میں اللہ کا مقرب تھا، ایک زمانہ وہ آیا کہ ملعون قرار دے دیا گیا ہوں اور مردود قرار دے دیا گیا ہوں، لہذا میں ضرور اپنا پورا حصہ لوں گا. وہی بات اللہ کہہ رہے ہیں، لعنہ اللہ، اس پر اللہ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے. اور اس نے کہا میں ضرور البتہ لوں گا تیرے بندوں سے مقررہ حصہ، یعنی جتنے بندوں کو میں بہکا سکتا ہوں بہکاؤں گا. ہاں اللہ کے بعض بندے میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے تو ان کو چھوڑ کر جتنا میرا حصہ ہے میں وہ پورا حصہ لوں گا. چنانچہ اللہ کے سامنے چیلنج کیا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ پروردگار میں انسانوں کے پاس ان کے آگے اور پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے جاؤں گا اور ان کو ضرور بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی بات نقل کرتے ہیں اور کہا شیطان نے میں ضرور بالضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا. کیسے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو ضرور بہکاؤں گا. بہکانے سے مراد فکر اور عقیدہ کی گمراہی کے اندر مبتلا کرنا ہے، اسی کو ضلالت کہتے ہیں کہ عقیدہ کی گمراہی میں مبتلا کر دیا جائے. اگر آدمی عقیدہ صحیح رکھتا ہے، عملی خرابی کے اندر مبتلا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، یا وہ پورے احکام پر عمل نہیں کرتا، وہ مسلمان ہے اور صاحب ایمان ہے، ایک نہ ایک دن اللہ کی بخشش ہوگی، وہ جنت جائے گا. لیکن عقیدہ کی گمراہی میں خدا نہ خواستہ مبتلا ہو جائے، چاہے وہ بڑا نمازی روزے دار کیوں نہ ہو، اس کا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں ابو جہل اور ابو لہب کا ہوگا. اس لیے عقیدہ میں کوئی کمزوری نہ آنے پائے، عقیدے میں کوئی خرابی نہ آنے پائے. جو ایمانیات ہیں، ایمان مفصل میں جن کو بیان کیا گیا ہے، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور یوم آخر پر، اور تقدیر پر، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، ان سات عقیدوں کو، ان سات عقیدوں کے اندر جتنے عقیدے ہیں ان سب کو کما حق ہو ماننا لازم ہوگا، ضروری ہوگا. تو ضلالت کہتے ہیں عقیدہ اور فکر کی گمراہی میں مبتلا ہونا. تو شیطان کہتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو بہکاؤں گا، عقیدہ اور فکر کی غلطی میں مبتلا کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو امیدیں دلاؤں گا، یعنی عقیدہ کے بعد عملی گمراہیوں کے اندر مبتلا کروں گا. مثلا کہ سود کوئی برائی نہیں، سود سے آدمی کسی کا خون نہیں پیتا، بلکہ دوسرے کو خون دیتا ہے، اور رشوت لینے سے مال بڑھتا ہے، مال میں کوئی کمی نہیں آتی، اور غیبت کرنے سے مجلس بہت رونق والی ہوتی ہے، جھوٹ بولنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ایک ایک گناہ کو وہ سمجھاتا ہے، گناہ کے پیچھے کیا فائدہ ہے اس فائدہ کو بیان کرتا ہے۔ تو پھر مسلمان بھی سوچنے لگتا ہے کہ سود پر قرضہ لیں گے اور چند دنوں میں ادا کریں گے، لیکن جو شخص ہزار لاکھ روپے ادا نہ کر سکے اس کی وجہ سے سود لینا پڑے، تو پھر جب سود چڑھنے لگے لاکھ کے دس لاکھ ہو جائیں تو وہ کیسے ادا کر پائے گا؟ اور ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو دیوالیہ ہو گئے اور بالکل کنگال ہو گئے، ان کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس طریقے سے ایک ایک غلطی میں شیطان مبتلا کرتا ہے، اور لوگوں کو غلطیوں کے اندر، عمل کی خرابیوں کے اندر لاتا ہے۔ دو جملوں میں اللہ نے شیطان کی ساری باتیں بتا دی، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، خاص طور سے اللہ تعالیٰ دو گمراہیوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایک تو جو چھوپائے جانور ہیں، جو پالتو جانور ہیں، ان کے کان کاٹیں گے۔ جاہلیت میں عرب لوگ پالتو جانور، بکرا بکری وغیرہ کے کان کاٹ کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور ان جانوروں کو کوئی چھیڑتا نہیں، مارتا نہیں، بلکہ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ دیکھا کرتے، اور جو بھی دیکھتا اسے کچھ کھلاتا اور پلاتا۔ اس طریقے سے سینکڑوں جانور گھومنے لگے، تو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی، یہ بات سمجھائی۔ تو جانوروں کے کان کاٹ دینا یہ علامت ہے کہ ان کو بتوں کے نام پر یا ان کے اپنے خیال کے مطابق معبودوں کے نام پر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں شیطان نے ان کو یہ بات سمجھائی۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے جو تصویر انسان کی بنائی ہے، جو شکل اور صورت بنائی ہے، اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنا، بگاڑ پیدا کرنا شیطان یہ سمجھاتا ہے، اور بگاڑ پیدا کر کے بہت کچھ ہو جاتے ہیں، اور بہت سی تبدیلی ہو جاتی ہے، مرد عورت بننے کی اور عورت مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی جنس اور اپنا سیکس بدل لیتے ہیں، اسی طرح سے اور کئی کام کرتے ہیں، پلاسٹک سرجری کرا کے خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بالکل ہی راہ راست سے دور ہو جاتے ہیں، صحیح راستہ نہیں ملتا۔ جیسے آج کل جو نوجوان ہیں وہ اپنے بال اس طرح خراب بناتے ہیں کہ ان کو دیکھنے سے نفرت ہوا کرتی ہے، کہ بال کا انداز ہی بگاڑ لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنا ہے۔ اس طرح کی بہت سی صورتیں ہیں کہ ان کو اپنایا جائے، اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت اور شکل بگاڑ لی جائے، اس کی قطعاً اجازت نہیں، حرام ہے۔ شیطانی کاموں میں سے یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ، شیطان نے کہا، اور میں ضرور ان کو سکھاؤں گا، پس وہ جانوروں کے کان چھیریں، یعنی میں پٹی پڑھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چھیریں، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو سکھاؤں گا، فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس وہ بدلے اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں۔ اللہ نے ہر انسان کو حسین و جمیل بنایا ہے، لیکن اپنی طرف سے بگاڑ کر کے اس کے حسن کو خراب کر دینا، اور دنیا والے جسے اچھا سمجھتے ہیں اس کو اچھی صورتیں سمجھنا، بس یہ سب شیطانی کاوشیں، شیطانی کوششیں ہیں. اللہ نے خاص طور سے ان کو بیان کیا ہے، اسی وجہ سے کہ 10-20 سال یا 5-10 سال ایک طریقہ چلتا ہے، پھر وہ طریقہ پرانا ہوتا ہے تو شیطان دوسرا طریقہ سمجھاتا ہے، تیسرا طریقہ سمجھاتا ہے. لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت ہے گھنی داڑھی والی، اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی. صحابہ جیسے تھے ان سے بہتر کوئی شکل و صورت نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی صورت ہے، اس میں بگاڑ پیدا کرنا، اس میں تبدیلی کرنا بہت بڑا جرم ہے، حرام اور ناجائز ہے. اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بناوے تو وہ بہت صریح اور کھلے ہوئے نقصان میں جا پڑا ہے، کھلے ہوئے نقصان میں جا پڑا ہے. شیطان کو دوست بنا لے، اور عمومی صورت حال یہی ہے، ہم سب کا تقریباً یہی طریقہ ہے کہ عام طور پر زبان سے تو نہیں کہتے، عمل سے شیطان کو دوست بنائے ہوئے. اللہ کا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے چھوڑا، پورے طور پر چھوڑا، یا بعض طریقے کو ہم نے چھوڑا اور بہت کچھ تبدیلی آ گئی، تو شیطان کو دوست جو بنا لے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑے گا. یعدہم ویمنیہم، پھر سے اللہ تعالی اس بات کو لوٹاتے ہیں، شیطان ان کو وعدہ دیتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، وعدہ دیتا ہے کہ سود لیا کرو، کوئی حرج نہیں، بہت جلد تم مالدار ہو جاؤ گے اور بہت سے نقصانوں سے حفاظت ہو جائے گی. اس طرح رشوت کے بارے میں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں سمجھاتا ہے. یعیدہم ویمنیہم، اور ان کو امیدیں دلاتا ہے. وما يعدهم الشيطان الا غرورا، اور شیطان ان کو وعدہ نہیں دیتا مگر دھوکے کا، یعنی جو کچھ وہ سمجھاتا ہے اس کے پیچھے صرف دھوکا ہوتا ہے. جب انسان اس کی بات مان کر اس میں جا پڑتا ہے تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے صاف صاف کہا کہ شیطان تمہارا روز اول سے دشمن ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بنا ہوا تھا، اللہ نے حکم فرمایا کہ آدم کے آگے سجدہ کر، سجدہ نہیں کیا، اور اس دن جو وہ گمراہ ہوا تو اسی دن سے اس نے دشمنی اپنے اندر رکھ لی کہ جس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں اس کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اس لیے شیطان کی دشمنی کو سمجھنا، اور جو برائیاں معاشرہ کے اندر پھیل رہی ہیں، پھیلتی جا رہی ہیں، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقعوں پر جو بے پردگی وغیرہ، نہ جانے کیا کیا مصیبتیں عام ہو رہی ہیں، ان سب سے بچنا ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اور دوزخ سے کہیں اور جانے کی جگہ بالکل نہیں پائیں گے، یعنی جب دوزخ پہنچ جائیں گے دوزخ سے بھاگنے کی ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، ہمیشہ ہمیش کی دوزخ میں ان کو جانا پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ.
اے اللہ شیطان کے نفس کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسل در نسل کو نیک بنا دے، شیطانی مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ عقائد صحیحہ نصیب فرما، عقیدے کی غلطیوں میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرما، آمان